الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد
ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم والله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون سبق پڑھ دیجئے عزیزان محترم سورہ حجرات کی تفسیر اور اس پر گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا اور الحمدللہ ہم اس سورہ کی آیت نمبر 7 پر جو ہے ہم پہنچ گئے ہیں اور آج قرآن مجید کی انشاءاللہ اس آیت پر گفتگو کریں گے قرآن مجید کی اس آیت میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہیں فالو کرنا شروع کر دے اور تمہاری اتباع کرنا شروع کر دے تو تم خود بہت بڑی مصیبت پہ پھنس جاؤ گے بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے بہت اس کی بیک گراؤنڈ میں بھی میں نہیں جانا چاہتا کہ کسی نے آ کر کہا کہ فلاں قبیلے کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اصرار کرنے لگے تو آپ کو چونکہ جو راوی تھا اس خبر کا اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا لہٰذا آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ جو ہی کوئی خبر سنائے اور اس کی تصدیق کیے بغیر جو ہے اس قبیلے کے اوپر حملہ کر دیا جائے تو اگر آپ اسی مثال کو لے لیں اور اگر ہم کسی سنی سنائی بات کے اوپر ہم کوئی ریئیکٹ کرنا شروع کر دیں اور وہ مسئلہ بہت زیادہ اہم ہو تو پھر اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے لہٰذا قرآن یہاں پر کہتا ہے کہ جب تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے جب تمہارے درمیان اللہ کا فرمان موجود ہے جب تمہارے درمیان اللہ کی کتاب موجود ہے جب تمہارے درمیان ایک معصوم کا وجود موجود ہے تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس کو فالو کرو اس کو دیکھو کہ وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے اور اس حکم کی جو ہے وہ تعمیل کرو اس کے بعد جو قرآن ہے وہ یہ کہتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ اس آیت میں بڑی اہم تربیتی نکات اور تربیتی پوائنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں اور انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کی یقیناً توجہ میرے ساتھ ہے تفصیل کے ساتھ ہم ان تربیتی نکات کو دیکھیں گے کہ قرآن ہمیں کس طرف لے کے جانا چاہتا ہے اور قرآن کتنی گہرائی میں جا کر ہمیں بعض نکات کی طرف متوجہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب قرار دیا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور اس کو تمہارے دلوں کی زینت بنایا ہے تمہارے قلب کی بیوٹی جو ہے وہ تمہارا ایمان ہے میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کو ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم سورہ کاف کی 7 ہی نمبر آیت یہ بھی آیت نمبر 7 ہے اور سورہ کاف کی بھی ایک آیت نمبر 7 ہے جب تک ہم اس آیت کو اس آیت کے ساتھ ملا کر نہ دیکھیں تو ہمیں اس آیت کی افادیت اور اس آیت کی اہمیت جو ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا اور وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سورہ کاف کی آیت نمبر 7 میں سورہ کاف بہت ہی خوبصورت سورہ ہے اور میں نے اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ کسی جگہ پر تفسیر کی ہے اور وہ ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی زمین پر موجود ہے دیکھیں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک ہم خود ہیں ہمارا وجود ہے ہماری روح ہے ہمارا قلب ہے ہماری ذات ہے اور ایک یہ کائنات ہے، یہ زمین ہے، باقی جو چیز بھی ہے، حتیٰ اگر کوئی ہمارا گھر ہے، اگر ہماری گاڑی ہے، اگر ہماری کوئی زمین ہے، جو کچھ بھی ہمیں زمین پر نظر آتا ہے اور جو کچھ بھی ہمیں آسمان پر نظر آتا ہے، کوئی چاند، سورج، ستارے، یہ پورا گلیکسی سسٹم جو ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن ایک باریک نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس زمین پر ہے وہ تمہاری زینت نہیں ہے، وہ تمہاری بیوٹی نہیں ہے، وہ تمہاری خوبصورتی نہیں ہے، جو اس زمین کے اوپر موجود ہے یہ اس زمین کی خوبصورتی تو ہو سکتی ہے لیکن یہ تمہارا حسن نہیں ہے، یہ تمہاری بیوٹی نہیں ہے، یہ تمہاری خوبصورتی نہیں ہے۔ تو یہ زینت جو ہے وہ میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ جو زینت کا لفظ ہے اس کا عام طور سے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ زینت کس کو کہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اور اگر گہرائی میں جائیں تو ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ زینت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کے ساتھ کسی، ابھی میں ایک اردو کا ذرا مشکل سا لفظ بولوں گا اور اس کے بعد میں اس کو ٹرانسلیٹ بھی کروں گا اپنی خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے، کہ کسی چیز کے ساتھ کسی مرغوب شے کو اضافہ کرنا۔ مرغوب یعنی جس کی طرف انسان کا رجحان ہوتا ہے، جس کو انسان پسند کرتا ہے، جو ڈیزائر ایبل ہوتی ہے، کسی ڈیزائر ایبل چیز کا اضافہ کرنا کہ جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں۔ تو اب آپ جو خواتین کی میک اپ ہوتا ہے اس کو بھی اب آپ مثلا یہاں پر سمجھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی چیز آپ جو ہے وہ اس کو جب مکس کرتے ہیں اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ملاتے ہیں کہ جس کی طرف لوگوں کی توجہ جو ہے وہ آتی ہے، اس طرف آپ اٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کو، اس کو کہتے ہیں زینت۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زمین کی زینت ہیں، وہ تمہاری زینت نہیں ہے، وہ تمہاری بیوٹی نہیں ہے۔ اور پھر تمہاری بیوٹی کیا ہے؟ اب کوسچن فوراً پیدا ہوتا ہے ذہن کے اندر کہ پھر ہمارا حسن کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ حجرات کی اس آیت نمبر 7 میں دیتا ہے کہ جو ہم نے جس کو آج گفتگو کی، اور وہ کیا ہے کہ تمہاری بیوٹی تمہارا ایمان ہے، تمہاری خوبصورتی تمہارا ایمان ہے، تمہارا حسن تمہارا ایمان ہے، کوئی بھی چیز تمہاری خوبصورتی نہیں ہے۔ کہیں تم یہ مت سمجھ لینا کہ جو چیز تمہاری خوبصورتی نہیں تھی تم کہیں اس کو اپنی خوبصورتی نہ سمجھ لینا، جو چیز تمہاری بیوٹی نہیں تھی اس کو تم اپنی بیوٹی نہ سمجھ لینا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کاف کی آیت نمبر 7 میں لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو چیز زمین پر ہے وہ زمین کی بیوٹی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میں تمہارا امتحان لے سکوں، تاکہ میں تمہیں آزمائش سے گزار سکوں، تاکہ میں تمہارا ٹرائل لے سکوں۔ تو یہ جو تمہارا امتحان ہے، یہ امتحان کیا چیز ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کس امتحان کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ امتحان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہیں ایسا تو نہیں، یہی تمہارا امتحان ہے کہ جو چیز تمہاری خوبصورتی نہیں تھی تم اسی کو اپنا خوبصورتی سمجھ بیٹھو۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ اور پھر ہمارے پاس وہ قرآن کی آیت ہے کہ جو شیطان سے متعلق ہے۔ شیطان یہ کہتا ہے کہ لَأَزَيَّنَنَّهُمْ عَلَى الْأَرْضِ، کہ میں تمہیں، قرآن کی آیت ہے کہ پروردگارہ جس طرح تو نے مجھے اغوا کیا، یعنی اس معنی میں کہ جس طرح شیطان یہ کہتا ہے، اس کی پوری ایک تفسیر ہے آیت کی میں اس میں نہیں جاتا، کہ جس سے میں دھوکے میں آیا تیری وجہ سے، تو میں اب اس کے بدلے میں تیری پوری انسانیت کو گمراہ کروں گا، اور میں اسی طرح گمراہ کروں گا جس طرح میں گمراہ ہوا ہوں۔ اب یہ شیطان کا گمراہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کل جو آپ کو ایک میرے لیکچرز کی سیریز ملی ہے اس میں میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ حضرت آدم کی سٹوری کے حوالے سے جو مورل اور ایتھیکل آسپیکٹس ہیں، تو ہمارے جن دوست نے، شمیم بھائی نے زحمت کی ہے اور وہ آئندہ بھی کچھ کتابیں آپ کے حوالے کریں گے، تو اس پر اچھا خاصا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس پہ خرچ بھی ہوتا ہے۔ تو ہم صرف یہ نہیں ہے کہ کتاب کو اگر ہم لیں تو ہم اس کو اپنے کسی جگہ پر رکھ دیں یا کتاب خانے میں رکھ دیں یا اس کو شیلف پہ رکھ دیں، بلکہ اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو دوست زحمت کر رہے ہیں اور جنہوں نے محنت سے اس کو لکھا ہے کہ وہ ہم واقعی کم سے کم ایک دفعہ اس کو دقت سے ضرور پڑھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری مورل ڈیوٹی ہے کہ اگر ہم کوئی کتاب یہاں سے لیتے ہیں اور جو آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہے اس پر خرچہ بھی آتا ہے، اس پر محنت بھی ہوئی ہے، اور یہ میری ایک اشرح مجالس ہے کہ جو میں نے ٹورنٹو میں پڑھا تھا، اور میں نے اس کے فوراً بعد 12ویں 13ویں مجلس میں یہ پبلش کر کے جو ہے میں نے عوام تک پہنچایا تھا، تاکہ جو لوگ ان چیزوں کو ذہن میں نہ رکھ سکیں جو ہم پوری مجالس میں بیان کرتے ہیں، تو کم سے کم ان کے پاس ریٹن فارم میں جو ہے موجود ہو۔ میں اپنے طور پر ہمیشہ میں نے اس روش کا اور اس میتھڈالوجی کا شاید میں نے پہلی مرتبہ یہ آغاز کیا ہے، اور میں ہمیشہ اب اس چیز کو ترجیح دیتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی میں لیکچرز دوں یا مجالس دوں اس کا ریٹن فارم میں بھی اپنے سننے والوں تک جو ہے وہ پہنچا سکوں۔ سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو شیطان کا کام جو ہے وہ کیا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ میں خوبصورت بنا کے پیش کروں گا، میں جو چیز کبھی ہے، جو چیز گناہ ہے، میں اس کو اچھا بنا کر، اس کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا۔ جو چیز زمین کی زینت ہے میں انسان کو ایسا دکھاؤں گا کہ وہ اس کو اپنی زینت سمجھنے لگے گا، اپنی خوبصورتی سمجھنے لگے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب شیطان کی ماہیت کے اوپر بات کرتے ہیں، جب ہم شیطان کو سمجھنا چاہتے ہیں، جب ہم شیطان کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ شیطان کے حربے کیا ہیں۔ وہ جب ٹیمپٹنگ کرتا ہے، جب وہ ہمیں ورغلاتا ہے، جب وہ وسوسہ کرتا ہے، تو وہ وسوسہ کرنے کے مختلف انداز ہیں۔ لہذا شیطان کا چیزوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا یہ اس کے حربوں میں سے ایک ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ انسان کبھی کبھی اپنے عمل کو خوبصورت سمجھنے لگتا ہے، اپنی بات کو خوبصورت سمجھنے لگتا ہے۔ یہ دیکھیں، ہم دوسرا وہی عمل انجام دے رہا ہوں تو ایک تو غلط عمل ہم کریں اور پھر ہم اس کو اچھا بھی سمجھیں، تو اور دوسرا اگر واقعاً اچھا انجام دے رہا ہو تو ہم اس کو اچھا نہ سمجھیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وقت انسان کو سمجھ میں آتی ہیں کہ جب انسان بہت زیادہ اپنے سلسلے میں فیئر ہو اور وہ لوجیکلی جو ہے وہ اچھے اور برے کی پہچان رکھتا ہو، پہلے اس کے کہ کوئی آپ کی تعریف کرے، کوئی آپ کو اپریشیٹ کرے، تو کم از کم ضروری ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں، کیونکہ کبھی کبھی لوگ حد سے زیادہ ہماری تعریف کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جو کام ہم نے کیا ہے وہ بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی بہترین ہے۔ ہمیشہ میں اس بات کی طرف زور دیتا ہوں کہ قبل اس کے کہ کوئی آپ کی تعریف کرے، قبل اس کے کہ کوئی آپ کو اپریشیٹ کرے، ضروری ہے کہ آپ اپنے اس کام، اپنے اس عمل اور اپنے اس ایکشن کی جو اصل ویلیو ہے اور اس کی جو اصل ورتھ ہے آپ کو خود وہ پتا ہونا چاہیے۔ سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ اب ایک طرف اللہ یہ نہیں کہتا کہ صرف میں نے ہر چیز اس کو زمین کی زینت بنایا ہے، جو کچھ ہمیں زمین پہ نظر آتا ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے، یہ لیکس ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ان کو تمہارے لیے مرغوب بنایا ہے، میں نے تمہیں ڈیزائریبل بنایا ہے، تمہاری اندر اس کے اندر کشش رکھی ہے، اٹریکشن رکھی ہے۔ اور پھر ایک طرف اللہ یہ کہتا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ دنیا لہو ولعب وزینت وتفاخر بینکم والتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب یہ ایک عجیب آیت ایک دم آ گئی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے ایک طرف کہ یہ ساری چیزیں زمین کی زینت ہیں، آپ اس سے استفادہ کریں۔ ظاہر ہے زمین کی زینت کا مطلب یہ کہ ہمارے استفادے کے لیے ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ اس دنیا کی ماہیت کو بیان کرتا ہے، اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اب چار سٹیجز ہیں، یہ پانچ سٹیجز جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں وہ یہ کہ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ لہو ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ لائب ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے زینت ہے، چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے تفاخر ہے، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ تکاثر ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہ لہو اور لائب، یہ جس کو ہم لہو لاب کہتے ہیں عام طور سے جلدی میں، یہ لہو و لائب، بعض لوگ ہمارے یہاں اس کو غلط بھی پڑھتے ہیں، لہو کو لہو پڑھتے ہیں اور لہو کو لہو پڑھتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا ہمیں میں ویسے پاکستان میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، جب بھی دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس، بہت افسوس ہوتا ہے، میرے بہت بزرگ یہاں بیٹھے ہیں اور اردو ادب کے مجھ سے زیادہ ماہر ہیں، مجھے بہت صدمہ ہوتا ہے کہ اتنی غلط اردو بولی جاتی ہے ٹی وی کے اوپر، اور یہ جو نئی نسل ہے نا، یہ بالکل اصلاً فوکس ہی نہیں کرتی زبان کے اوپر، لینگویج کے اوپر، اور پروننسیشن کے اتنی غلطیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں، اور نہ ہی ٹیلی ویژن کی آرگنائزیشن کی سطح کے اوپر جو ہے وہ یہ انتظام کیا جاتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے جو بچے ہیں، ہماری جو نسل ہے، وہ آیا واقعاً زبان صحیح بول بھی رہی ہے یا صحیح طرح نہیں بول رہی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مثلاً ہمارے ہاں غلط اردو بولی جاتی ہے، غلط لینگویج بولی جاتی ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. قرآن ہی کہتا ہے کہ لہو و لعب. اب لہو کس کو کہتے ہیں؟ لہو آپ کا کسی ایسے کام میں مصروف ہونا. بہت توجہ کیجیے گا، آج کی مجلس میں بڑے اہم نکات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ضروری ہیں. لہو کس کو کہتے ہیں؟ لہو اس کو کہتے ہیں کہ کسی ایسے کام میں مصروف ہو جانا جو آپ کو جو زیادہ اہم کام ہے اس سے غافل کرتے. یعنی آپ ہماری زندگی میں دیکھیں ہم کتنے ایسے کام کرتے ہیں جو بیسیکلی اپنے وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہوتا ہے، جو ہم اپنے آپ کو بنیادی طور پر اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، اور جو ہمارا اصل کام ہے. مثال کے طور پر اگر ہمارا مثلا ہم نوجوان ہیں تو ہمیں بہت سا اپنا جو ٹائم ہے اس کو صحیح جگہ پر یوٹیلائز کرنا چاہیے. ہمیں اپنا ٹائم جو ہے صحیح جگہ پر استعمال کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ابھی بچپن میں یا شروع کے دور میں جب ہمارے ماں باپ ہمارا خرچہ اٹھا رہے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں کوئی سٹریس نہیں ہے، تو ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع کریں. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان اس بات پر افسوس کرتا ہے کہ کاش فلاں وقت میں میرے پاس ٹائم ہونے کے باوجود اگر میں صحیح جگہ پر اس کو یوٹیلائز کر لیتا تو آج عملی زندگی میں مجھے اتنی مار نہ کھانی پڑتی. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. تو یہ لہو جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان ایسے کاموں میں پڑ جائے کہ جس کے بعد جو ہے وہ انسان جو زندگی کا اصل مقصد ہے اس کو بھول جائے، جو زندگی میں اصل کام کرنا ہے وہ اس کو بھول جائے. لہٰذا ظاہر ہے کہ جب ہم بچوں کی سطح پر بات کرتے ہیں تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے ذاکرین کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نئی نسل کو یہ بھی بتائیں کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے، ان کو اصل فوکس کس چیز پہ کرنا ہے، اور کن کن چیزوں میں انہیں اپنی صلاحیت، اپنی استعداد، اپنی ایبیلیٹی اور اپنی پوٹینشل جو ہے اس کو انہوں نے اجاگر کرنا ہے، اس کو ڈیولپ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے. لائف کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ لائف کی ہمیں سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ دنیا پانچ چیزوں کا نام ہے. لائف کس کو کہتے ہیں؟ لائف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے خیال میں کسی چیز کو آرگنائز کرتے ہیں، اور آرگنائز کرنے کے بعد جو ہے ہم پھر اس کو جو ہے یعنی اپنی خیالات کی دنیا میں ہم کچھ کام کرتے ہیں. اس کا تعلق نہ عقل سے ہوتا ہے، نہ منطق سے ہوتا ہے، اور نہ حقیقت سے ہوتا ہے، نہ حقیقی دنیا سے ہوتا ہے. ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑی سی مثالیں جو ہے وہ زیادہ دیا کروں تاکہ جو آسانی سے سمجھ آئے. تو اس کی مثال کیا ہے؟ مثلا آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں، جب آپ ان کو کھلونے لا کے دیتے ہیں تو وہ کھلونوں میں مثلا ایک گیم کھیلتے ہوں، اور وہ کچھ سپاہی ہیں، کچھ فوجی ہیں، دو طرف کی فوجیں بنا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جنگ کرواتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ ساری چیزیں الٹ پھیر کر کے اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. تو وہ اپنے خیالات کے تحت زندگی گزارتے ہیں. وہ بچہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے وہ ساری چیزیں آرگنائز کرتا ہے، پہلے وہ کسی کو فوجی قرار دیتا ہے، کسی کو سپاہی قرار دیتا ہے، کسی کو دشمن قرار دیتا ہے، کسی کو دوست قرار دیتا ہے، اور آخر میں وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ختم کر دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں لائب. یعنی یہ لاہ و لائب کے درمیان اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد زینت کی میں نے تعریف کر دی، اور پھر یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ تفاخر. یہ تفاخر کیا ہے؟ کہ اب جو چیز اسلام نے منع کی ہے، جو چیز قرآن نے منع کی ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ قبیلے اور علاقے جو تمہارے ہیں یہ صرف تمہاری پہچان کے لیے، لتعارفو، یہ تمہاری پہچان کے لیے. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اللہ کے نزدیک افضل شخص وہی ہے، اسی کی ویلیو ہے، وہی شخص قابل احترام ہے، وہی شخص آنریبل ہے کہ جو تقوی کا حامل ہے. جو شخص جو ہے تقوی رکھتا ہے وہی عظمت کا حامل ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جو معیارات ہیں وہ واقعاً علم نہیں ہے، وہ تقوی نہیں ہے، وہ رائٹیسنس نہیں ہے. ایک شخص ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہی کمیونٹی کے اندر وہ تقوی میں ہم سے زیادہ ہو، لیکن مالی لحاظ سے ہو سکتا ہے وہ کمزور ہو، ہو سکتا ہے اس کی اس سطح کی جاب نہ ہو، ہو سکتا ہے اس سطح کا علم نہ ہو جو ہمارے پاس ہے، لیکن ہم ہو سکتا ہے اس کی توہین کریں، ہم ہو سکتا ہے اس کی اہانت کریں، ہم ہو سکتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ اس کی احترام اور عزت کے خلاف کوئی بات کریں، تحقیر کریں اس کی، تو یہ چیز جو ہے وہ قرآن اس کے مخالف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ احترام سب سے زیادہ اس کا ہے کہ جو صاحب تقویٰ ہے، جس کے اندر اخلاق ہے، جس کے اندر اخلاقیات ہیں، جس کے اندر موریلٹی اور ایتھکس ہے، وہی شخص جو ہے ایسا ہے کہ معاشرے میں ہر ایک کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو تفاخر جو ہے وہ بنیادی طور پر تفاخر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو انگلش میں کہتے ہیں بوسٹنگ، یعنی ہم اپنے فخر جتانا، ہم جو ہے اپنے آباؤ اجداد کے اوپر کہ ہمارا تعلق فلاں خاندان سے ہے، ہمارا تعلق فلاں قبیلے سے ہے، ہم فلاں پوزیشن کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تفاخر ہیں۔ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ جو ہے ہمارا تفاخر کے اندر گزرتا ہے، ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ دوسرے کو اپنی شخصیت کو بڑا بنا کر پیش کرنے میں گزرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بیسیکلی یہ لہو و لعب ہے۔ یہ لعب کا کیا مطلب ہے؟ یہ اسی کی تفسیر ہے کہ ساری چیزیں ہمارا خیالات ہیں، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسے بچے کے اس گیم کی میں نے مثال دی، اس کی حقیقت ویسے کوئی نہیں ہے۔ آپ ساری زندگی اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بڑا کرتے رہے، لیکن آپ کتنے عرصہ اس دنیا میں زندہ رہیں گے؟ کتنی آپ کی عمر ہے؟ 60 سال ہے، 70 سال ہے، اور پھر ایک وقت پہ آپ کے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ جب انسان قیامت، قرآن میں ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا قیامت میں کہ تم کتنا عرصہ اس دنیا میں رہے، کوئی کہے گا میں 1 گھنٹہ رہا، کوئی کہے گا میں 2 گھنٹے رہا۔ تو اب آپ دیکھیں قرآن یہ بات کرتا ہے کہ اس دنیا کی جو وقت ہے اور ٹائم ہے وہ 1 یا 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ دن کہ جو آخرت کا دن ہوگا، وہ روز کہ جو قیامت کا روز ہوگا، اس کو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا وسیع ہوگا اور کتنا لمبا دن ہوگا کہ جو اس دنیا کے مقابلے میں۔ تو یہ جو تفاخر ہے یہ ایک قسم کے ہمارے خیالات کی دنیا ہے، ہم اپنے خیالات میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور پھر تکاثر جو ہے، اب آپ تکاثر کو دیکھیں، تکاثر کا تعلق کس سے ہے؟ مال اور اولاد سے ہے۔ ایک زمانے میں لوگ اولاد پر فخر کرتے تھے، جتنی کثرت ہو اولاد کی اتنا ہی زیادہ وہ دوسروں کو کہتے تھے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں۔ یہ ساری چیزیں منفی ہیں، اسلام نے آ کر ان کو منفی جو ہے وہ جھنجھوڑ کے رکھ دیا اس عرب سوسائٹی کو۔ یہ سارے نارمز جو عرب سوسائٹی میں تھے، ان کی جو عقل تھی، ان کی جو آئیڈینٹی تھی، ان کی جو شناخت تھی، یہ اسلام کی کامیابی کی بنیادی دلیل جو ہے۔ میں اسی لیے کل بھی میں نے اشارہ کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام جو ہے وہ روپے پیسے سے پھیلا ہے، مال و دولت سے پھیلا ہے، یہ تلوار اور جنگ سے پھیلا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اسلام پھیلا ہے منطق سے، اسلام پھیلا ہے عقل سے، اسلام پھیلا ہے برائیوں کو ایڈریس کر کے معاشرے میں دینداری اور روحانیت اور مانویت اور اخلاقیات جو ہے اس کو سامنے لا کر اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو تکاثر ہے وہ، ابھی میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ چونکہ ساری اخلاقی چیزیں ہیں، تکاثر کا مطلب یہ ہے۔ اب ظاہر ہے اولاد کا مسئلہ یہ نہیں، اب ہر شخص جو ہے وہ کم سے کم بچے رکھنا جو ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے، لیکن پیسہ، مال و دولت، یہ آج بھی قرآن، جس قرآن نے 1400 سال پہلے جو بات کی تھی، آج بھی آج کا انسان بھی جو ہے وہ اسی مشکل کے اندر گرفتار ہے۔ اور بقول ایک صاحب کے کہ بعض لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ پیسے گنتے گنتے قبر میں چلے جائیں، یعنی اتنا انہیں عشق ہوتا ہے اپنے پیسوں سے۔ اب آپ دیکھیں بعض روایات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کا مال وہ ہے جو آپ اپنے اوپر یوٹیلائز کر رہے ہیں، باقی آپ کا مال نہیں ہے اصلا۔ آپ سمجھتے رہیں کہ میرا کتنا بینک بیلنس ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں، عجیب و غریب چیز ہے یہ کہ لوگوں کو عشق ہوتا ہے اپنے اس مال سے جو بینک میں رکھا ہوا ہے، انہیں یقین ہوتا ہے کہ اس کو کبھی خرچ نہیں کریں گے، لیکن ان کو محبت ہو جاتی ہے اس سے۔ اور اپنی زندگی آپ دیکھیں ان کی، نہ ان کا مکان ٹھیک ہوتا ہے، نہ ان کے پاس گاڑی ٹھیک ہوتی ہے، ایک ولنریبل زندگی وہ گزارتے ہیں، وہ اپنے اوپر جو ہے وہ خرچ جو ہے وہ نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں انہیں مال سے محبت ہوتی ہے، انہیں مال و دولت سے محبت ہوتی ہے، انہیں یہ نہیں۔ اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ بھی میں ساتھ ساتھ اشارہ کروں، اب ہم چونکہ بہت سے کمیونٹی میں یہ ایشوز فیس کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ پرابلمز فیملیز کے اندر آتی ہیں، اور ماں باپ لٹرلی جو ہے وہ آپ کے سامنے آ کے روتے ہیں، کرائے کرتے ہیں کہ ان کے بچوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا، یا اس قسم کے ہزاروں مسائل جو تربیتی مسائل ہیں ہمارے نوجوان نسل کو، کہ ماں باپ کا احترام کتنا امپورٹنٹ ہے، بہرحال یہ اپنی جگہ پر، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ باپ آ کر ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم نے اسی بچے کو کروڑوں روپیہ ہم نے اس پر خرچ کر دیا کہ اس کو امریکہ میں پڑھائیں، اس کو کینیڈا میں پڑھائیں تاکہ یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم نے ساری جائیدادیں بیچ کر جو ہے ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا، آج اسی بچے نے ہمیں اپنے گھر سے نکال دی۔ یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں ہوتی، سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو پھر میں ظاہر ہے کہ جب بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے ماں باپ کی غلطی ہے کہ جب تک وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش نہیں کریں گے، انہیں پہلے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہیے، جب وہ اسٹیبلش ہو جائیں گے تو آپ کے بچے بھی آپ کے سامنے جھکیں گے، آپ کی بہو بھی آپ کے سامنے جھکے گی، لیکن جب آپ خود ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اور سب کچھ ان کے اوپر لٹا دیں گے پھر آپ ان سے توقع کریں تو ایسی چیز کا جو ہے وہ امکان نہیں ہے۔ تو تکاثر کا ایشو جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے پیسے کو دوست رکھتا ہے، اور پیسے کو دوست رکھنا جو ہے وہ قرآن کہتا ہے بس دنیا جو ہے وہ اسی کا نام ہے۔ تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کریں گے کہ پروردگارہ ہمیں یہ سمجھ آئی اس قرآن کی اس آیت سے، ایک طرف تو بات کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں خوبصورتی ہیں، یہ زینت ہیں، دوسری طرف تو یہ کہتا ہے کہ ہمارے اندر ان کی طرف ایک محبت ہے کہ ہم جہاں خوبصورت چیز ہوتی ہے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں خدایا، تیسری طرف یوں کہتا ہے کہ دنیا ایک کھیل سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یہ کھیل کا ایک میدان ہے جو چند دن کے لیے سجے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم سب کچھ وائنڈ اپ کر لیں گے۔ قرآن مجید کی اس کے بعد والی آیت بھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ یہ جو دنیا ہے اس میں ہم اس کو چٹیل میدان بنا دیں گے، ہم اس کو ڈسٹ اور سوئل کی شکل دے دیں گے، یہ ساری چیزیں جو آپ کو خوبصورتی نظر آتی ہے ہم اس کو سارا کا سارا وائنڈ اپ کر لیں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، کتنی خوبصورت قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمانوں کو خلق کیا اور ہم نے اور ہم کوئی بازیگر نہیں ہیں، ہم نے یہ کوئی کھیل کے لیے نہیں کیا، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم ساری عمر ان کے ساتھ کھیلو، یعنی لاعبین ہم کھلانے والے نہیں ہیں، ہم بازیگر نہیں ہیں۔ تو فوراً سوال ذہن میں آتا ہے، بہت توجہ کیجئے گا، فوراً سوال ذہن میں آتا ہے، پروردگارا ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے یہ سارا کھیل ہے جو میں نے سجایا ہے، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ میں کھلانے والا نہیں ہوں، میں جو ہے وہ میں تو حکیم ہوں، میں تو حکمت کا حامل ہوں، تو یہ کیا مطلب ہے؟ اب یہ وہ نقطہ ہے کہ جہاں پر ہمارے عرفاء بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر میں تمہیں تمہارے کھیل کا فراہم ماحول فراہم کرتا ہوں، اگر تمہیں میں اپرچونٹی دیتا ہوں اس دنیا کے اندر جس کو میں کھیل کا نام دیتا ہوں، جس کو لاہ و لاب کا نام دیتا ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میری حکمت کا تقاضا ہے، میں کوئی بازیگر کی حیثیت سے سامنے نہیں آیا، یہ میری حکمت کا تقاضا ہے۔ اب یہ حکمت سے کیا مراد ہے؟ اب جو مثالیں میں دے رہا ہوں اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں بنیادی طور پر کہہ کیا رہا ہوں۔ میں دو مثالیں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں، اور وہ پہلی مثال یہ ہے کہ فرض کریں کہ ایک باپ ہے جو بہت پڑھا لکھا ہے، وہ اپنے بچے کے لیے اپنی بچی کے لیے کھلونے لے کے آتا ہے، ڈول یا گڑیا لے کے آتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ باپ جو اتنا پڑھا لکھا ہے اپنے بچے کے لیے کھلونے لے کر آ رہا ہے، کیا یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے؟ کیا وہ بازیگر ہے؟ کیا وہ بچے کو ساری عمر کہتا ہے کہ تم اس گڑیا سے کھیلتے رہو؟ کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے نہ پڑھیں نہ لکھیں نہ کوئی معاشرے میں کوئی مقام حاصل کریں اور ساری زندگی اس کھلونوں سے کھیلتے رہیں؟ نہیں، وہ باپ بچے کے لیے کھلونے کس لیے لایا؟ کہ بچہ اس عمر کے اس حصے میں ہے کہ ابھی کچھ دیر اس کو کھیلنا چاہیے، کچھ دیر اس کو آرام و سکون کے لیے لطف اٹھانا چاہیے ان کھلونوں سے۔ لیکن باپ کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ وہ ان کھلونوں سے ہی عشق کرنے لگ جائے، اور ساری زندگی ان کے ساتھ کھیلتا رہے. اسی طریقے سے دوسری مثال یہ ہے کہ یہ اسکولز جو ہیں, جب بچے اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں پر بریک ٹائم ہوتا ہے. وہ بریک ٹائم کس لیے ہوتا ہے؟ اس بریک ٹائم میں بچے کھیلتے ہیں, اس بریک ٹائم میں بچے کھاتے ہیں, تاکہ وہ بچے کچھ دیر کے لیے لطف اندوز ہوں, کچھ دیر کے لیے ان کو خوشی نصیب ہو, کچھ دیر کے لیے ان کو آرام و سکون ہو. لیکن ایک گھنٹے کے بعد انہیں واپس کہاں جانا ہے؟ کلاسوں کے اندر واپس جا کر تعلیم حاصل کرنی ہے. تو ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تعلیم حاصل کرنا. لیکن اگر کوئی بچہ یہ کہنے لگ جائے کہ میں تو اب ساری عمر میری بریک ہی ہونی چاہیے, مجھے تو کلاس میں جانا ہی نہیں ہے, بس عزیز آل محترم, یہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہنا چاہتا ہے کہ میں نے اس دنیا کو تمہارے لیے سجایا ہے, اس لیے نہیں کہ تم اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لو, اس لیے نہیں کہ تم اپنی آخرت کو بھول جاؤ, اس لیے نہیں کہ تم اپنی اصل مقصد کو بھول جاؤ. جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں خلق کیا, جس ہدف کے لیے میں نے تمہیں خلق کیا, وہ چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ نقطہ سوال پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اگر تمہیں یہ کھیل کا سامان فراہم کیا ہے اس دنیا میں. اب آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جاتے ہیں, اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں, خود جاتے ہیں, ہم تفریح پر جاتے ہیں, ہم دوسرے شہروں میں جاتے ہیں, یہ ساری چیزیں بہت آئیڈیل ہیں, ایکسیلنٹ ہیں, ہمیں یہ کرنا چاہیے. لیکن ہم بھی اپنی دنیا میں, اللہ تعالیٰ یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ ہم ہی اپنی دنیا میں ایک ایکسپیرینس کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ اگر چند دن کے لیے ہم کہیں سیر تفریح کے لیے گئے ہیں تو ہمارا اصل مقصد سیر تفریح نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ ہمارا کچھ سٹریس کم ہو جائے, ہمارا کچھ ڈپریشن کم ہو جائے, ہم کچھ تھوڑا سا آرام کر سکیں, ہم نے اتنا کام کر لیا, اتنی محنت کر لی, اتنی زحمت کر لی. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چیز بالکل اصل دنیا میں بھی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے تم اپنی زندگی میں ایسا سوچتے ہو, اسی طرح اس دنیا کے بارے میں بھی سوچو. اس دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جانے والی ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ, ہر چیز خالق ہو جائے گی. وما عندکم, قرآن یہ کہتا ہے کہ ینفد, جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے. وما عند اللہ باقی, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وسیلہ ہے تمہارے لیے دنیا, کہ تم اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو تعمیر کرو. تم اگر بریک کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرتے ہو, اپنے آپ کو پاورفل بناتے ہو, اور اپنے آپ کو اس قابل بناتے ہو کہ تاکہ تم زندگی کا اصل کام کر سکو, اپنے اصل مقصد تک پہنچ سکو. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جب یہ دنیا, یہ میں نے جو ایک پوری دنیا کو تمہارے لیے سجایا ہے, یہ تفریح کے لیے یہ دنیا تمہارے لیے بنائی ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ چیزیں اور بھی دی ہیں جو تمہیں یہ بتاتی ہیں کہ اس دنیا میں تم نے ہمیشہ نہیں رہنا, جو تمہیں بتاتی ہیں کہ اس دنیا میں تمہاری ہمیشہ کے لیے زندگی نہیں ہے, جو تمہیں بتاتی ہے کہ تمہیں اس دنیا سے جانا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ تمہاری عقل ہے. میں نے تمہیں عقل دی, میں نے تمہیں فطرت دی, میں نے تمہیں ہارٹ دیا, قلب دی, روح دی. اور پھر اگر تم یہ کہو کہ خدایا ہماری عقل کافی نہیں ہے, خدایا ہماری فطرت کافی نہیں ہے, خدایا ہمارا دل کافی نہیں ہے, اللہ کہتا ہے میں نے اس کے لیے تمہیں انبیاء کو بھیجا, میں نے اپنے انبیاء کو بھیجا, میں نے اپنے آئمہ کو بھیجا, میں نے کتابیں نازل کی, قرآن کو نازل کیا, آسمانی کتابوں کو نازل کیا, تاکہ ایک باہر کی دنیا میں بھی تمہارے لیے حجت قائم ہو جائے, اور تمہارے اندر بھی میں نے عقل کی صورت میں اور فطرت کی صورت میں حجت رکھی. یہ چاروں چیزیں, پانچوں چیزیں تمہیں بار بار یہ بتاتی ہیں کہ تمہیں اس دنیا سے وابستہ نہیں ہونا, بلکہ تمہیں آخرت کی طرف سفر کرنا ہے. سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. یہ نقطہ جو قرآن ہمیں بتاتا ہے. اب ایک تو بڑی خوبصورت روایات کی طرف آنا چاہتا ہوں. ہمارے چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا, کہا کہ مولا آپ کے بعد امام کون ہوگا, آپ کے بعد رہنما کون ہوگا. اب آپ دیکھیں امام بڑے آرام سے کہہ سکتے تھے کہ میرے بعد جو بھی ہمارے ساتھ میں امام ہے, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, ان کے بارے میں کہہ سکتے تھے. لیکن امام نے کیا جواب دیا؟ اب امام کے جواب کو سمجھیں, امام ایک میسج کیسے کنوے کر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں, اب کتنا خوبصورت جواب ہے, فرماتے ہیں من لا یلہو ولا یلعب, میرے بعد وہ ہوگا کہ نہ وہ لہو میں اور نہ لعب میں مبتلا ہوتا ہے. وہ اس قسم کے کام نہیں کرتا کہ جو اس کو اصل مقصد سے ہٹا دیں. نہ وہ خیالات میں زندگی کرتا ہے. میرے بعد آنے والا جو ہے وہ ہوگا کہ جو لہو و لعب میں مبتلا نہیں ہے. اور اس کے فوراً بعد کہتے ہیں کہ جب امام کہہ رہے تھے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام چھوٹے سے تھے تو وہ حاضر ہو. سوال کر دیجئے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے پاس ایک شیپ تھا جس کو ہم گوسفند کہتے ہیں یا بھیڑ کہتے ہیں, اور اس کو وہ یہ بتا رہے تھے اور سکھا رہے تھے کہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کیسے کرنا, اپنے رب کے سامنے سجدہ کیسے کرنا. یعنی ایک چھوٹا سا بچہ, اس کے بارے میں امام یہ کہنا چاہتے تھے کہ وہ امام ہوگا, وہ رہنما ہوگا کہ جو لہو و لعب کی زندگی نہیں گزارتا ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ ایٹرنل نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ ایک خاص وقت کے لیے ہے, لیکن آخرت جو ہے وہ ابدی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے, جس کا تعلق بہشت سے ہے, جس کا تعلق جہنم سے ہے, جس کا تعلق قیامت سے ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی کہ بعض لوگ, جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ بعض لوگ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اگر اللہ ہمیں اس دنیا میں مال و دولت دیتا ہے تو ہم مال و دولت جو ہے وہ واقعاً انسانیت کے لیے استعمال کریں, یعنی کوئی دوسرے لوگ بھی ہمارے علاوہ بینیفٹ اٹھائیں, ہم بھی اٹھائیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا کرتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور وہ واقعاً کسی نہ کسی جگہ پر اس کو خرچ کر رہا ہے, جس سے جو محتاج لوگ ہیں, جو ضرورت مند ہیں, وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جو اپنے محلات تعمیر کرتے رہتے ہیں, ایک میرا گھر جو ہے فلاں شہر میں ہوگا, فلاں ملک کے اندر ہوگا, اور شاید میں ساری زندگی اپنے بعض محلات میں جا بھی نہ سکوں, ایسی مثالیں بھی موجود ہیں. تو اس کے بارے میں اب روایت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ یا افسکل فاسقین, یا افسکل فاسقین اینا تریدو, ملائکہ اس شخص کو خطاب کر کے کہتے ہیں اے سب سے بڑے فاسق اینا تریدو. اب دیکھیں کتنی مختصر سی روایت ہے, اور وہ یہ ہے کہ تم کیا چاہتے ہو, تم کدھر جانا چاہتے ہو, تم کہاں تک جانا چاہتے ہو. یہ ملائکہ اس شخص کو ایڈریس کرتے ہیں کہ جو اپنے محلات بناتا رہتا ہے. اب ابھی میں ہمارے ایک دوستوں میں سے, ظاہر کے نام تو میں نہیں لے سکتا, بہت ہی قریبی ہمارے دوست ہیں, لیکن ان کی ایج ہو گئی ہے جتنی کہ جس کے بعد اگر ہم ایوریج ایج سمجھیں 80, 85, 90 جتنی بھی, تو آپ فرض کریں 20 سال اور زندہ رہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. لیکن آپ کی جو پلاننگز ہیں وہ آئندہ 1000 سال کی ہیں. آپ جو ہے وہ ہر منٹ بعد یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کاروبار کو کس طرح سے فروغ دوں. اب اچھی بات ہے اگر آپ ساتھ ساتھ مجھے یہ کہیں کہ اگر اللہ نے مجھے کچھ دیا تو میں اس کو مرکز میں لگاؤں گا, میں اس کو سینٹر میں لگاؤں گا, میں مومنین کی بھلائی کے لیے کچھ کروں گا. ان میں ہر چیز ایسی کوئی چیز نہیں ہے, ان کو صرف اپنی فکر ہے کہ میرے مال و دولت میں اضافہ ہوتا چلا جائے. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کے پاس شاندار گاڑی ہے, ان کے پاس شاندار گھر ہے, ان کی اولادوں کی سب کی شادی ہو گئی ہے, اور پھر عمر کے اس حصے میں ہو گئے ہیں, اور پھر بھی یہ حوس ختم نہیں ہو رہی. یہ کیا چیز ہے, کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان اہم ترین امور کو, جن کی طرف روایات ہمیں اشارہ کرتی ہیں, ہم ان کو دیکھیں. سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. بس عزیزان محترم, آخری نقطہ جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے, جب قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایمان تمہارے لیے محبوب قرار دے دیا ہے, ایمان کو ہم نے تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا ہے, اور پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن تمہارے دل میں ہم نے نفرت بٹھا دی ہے, کفر سے, فسق سے, فسق و فجور سے, گناہ کی زندگی سے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ اچھی چیز ہے, یہ بری چیز ہے, تمہاری مرضی, چاہے تو اچھی چیز کو اپناؤ, چاہے تو بری چیز کو اپناؤ. نہیں, اب میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. مثال ہے کہ ایک طرف آپ کے سامنے پوائزن ہے اور دوسری طرف آپ کے سامنے ہنی ہے, فرض کرتے ہیں. تو اب آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں آپ کو کہا مرضی ہے تو زہر کھا لو اور مرضی ہے تو شہد کھا لو, یہ تو نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ ایک ایکسٹرا چیز ہمارے اندر رکھی ہے, اور وہ ایکسٹرا چیز کیا ہے کہ زہر سے نفرت. جو ہی وہ ہماری زبان پر آئے گا, ہماری طبیعت, ہماری جو وجود ہے اس کو ریجیکٹ کر دے گا. ہمارا اسٹمک اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا، لیکن شہد جو ہی ہماری زبان میں آئے گا ہمارا دل اس کو ایکسپٹ کرے گا، ہمارا ایکسپٹ کرے گا اسٹمک اس کو. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے برائی کو اس کی نفرت تمہارے اندر ڈال دی ہے، تمہاری فطرت کا حصہ ہے. اگر کوئی شخص ظالم ہے تو تمہارے اندر یہ ظلم کے خلاف نفرت میں نے ڈالی ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ سے نفرت تمہارے اندر ڈالی ہے، اور ساتھ ساتھ عدل سے محبت، جہاں تک جسٹس ہے تو میں نے وہ محبت تمہارے اندر ڈالی ہے، تقوی سے محبت تمہارے اندر ڈالی ہے، حق سے محبت، جہاں کہیں حق ہوگا حقیقت ہوگا اس کی محبت میں نے تمہارے اندر ڈالی ہے. وہ الگ بات ہے کہ انسان کی فطرت ماحول تبدیل کر دے، وہ الگ بات ہے کہ انوائرمنٹ کی وجہ سے ہم اپنی اصل فطرت کو بھول جائیں اور جو چیز باطل تھی ہم اس کو حق سمجھنے لگے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ایکسٹرا پوٹینشل عطا کی ہے اچھے اور برے کو جو ہے وہ پہچاننے کے لیے. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. تو جب اللہ تعالیٰ ایمان کی بات کرتا ہے تو اب بس وہ آخری اور بڑا چھوٹا سا نقطہ، بہت توجہ کیجئے گا، بڑی میں خوبصورت مثال ہے جو دینا چاہتا ہوں، اور یہ مثال کس نے دی؟ یہ اس وقت کے موجودہ دور کے میری نظر میں سب سے بڑے عارف، سب سے بڑے فلسفی اور عظیم فقیہ، آیت اللہ جوادی عاملی. آیت اللہ جوادی عاملی نے یہ تعریف کی. ایک مسئلہ ہمارے ساتھ رہتا ہے کہ جب ہم ایک چیز کو جانتے ہیں تو ہم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اب ابھی کوشچن ہے ہمارے سامنے، مجھے چیز پتہ ہے. مثال میں فوراً مثال دیتا ہوں آپ کو بڑی چیز. آپ دیکھیں کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا ڈاکٹر سے زیادہ بہتر کوئی جانتا ہے کہ سگریٹ میں کتنے نقصانات ہیں؟ سگریٹ نوشی کے اندر ڈاکٹر سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا. کیا ڈاکٹر سے بہتر کوئی جانتا ہے کہ اوور ایٹنگ کے کتنے نقصانات ہیں، کتنے مضمرات ہیں؟ اس سے بہتر تو نہیں. پھر تمام تر اس اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے ہونے کے باوجود وہ اوور ایٹنگ بھی کرتا ہے، اوور ویٹ بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سگریٹ بھی پیتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ وہ عالم کہ جو قرآن کی تفسیر بھی کرتا ہے، جو قرآن کو سمجھتا بھی ہے، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں عالم جو عمل نہیں ہوتا، عالم بلا عمل، وہ عامل کے جو عمل نہیں کرتا. تو یہ علم اور عمل کے درمیان کیا فاصلہ ہے؟ تو عزیزان محترم، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ جس کا تعلق انسان کے ایکشن سے ہے، جس کا تعلق انسان کے عمل سے ہے، اور کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جس کا تعلق انسان کے ذہن سے ہے. تو بعض جگہ پر ہمارا ذہن کمزور ہو تو ہمیں اس کی تقویت کرنے کی ضرورت ہے. اگر علم کم ہے تو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اگر انفارمیشن کم ہے تو اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہماری پرابلم ہمارے علم میں نہ ہو اور پرابلم ہمارے عمل میں ہو اور ہم مشکل علم کی دور کر رہے ہوں تو اس سے ہمارا عمل ٹھیک نہیں ہو سکتا. مثال سنیے گا، مثال آپ کے سامنے میں دینا چاہ رہا ہوں، آیت اللہ جوادی عاملی کی مثال ہے. وہ فرماتے ہیں کہ فرض کریں کہ کسی نے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہوں، بہت توجہ کیجئے گا، آپ کے ہاتھ پاؤں کسی نے باندھ دیے ہوں، اور آپ کے سامنے جو ہے وہ دو چیزیں ہوں، ایک سانپ ہو اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہو، بچھو ہو. اب آپ یہ سوچیں کہ ایک طرف آپ کے سامنے سانپ ہے اور دوسری طرف جو ہے آپ کے سامنے بچھو ہے. اب آپ کو اس سے بھاگنا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ بھاگ کے، ظاہر ہے کہ وہ آپ کو کاٹ سکتا ہے، آپ کو جو ہے وہ ڈس سکتا ہے، اور یہ جو کیا کہتے ہیں بچھو، جس کو آپ اسکارپین کہتے ہیں، اب یہ اسکارپین آپ کے سامنے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پرابلم کہاں ہے؟ ہمارے علم میں پرابلم ہے کیا؟ ہمیں آپ آ کے بتائیں کہ یہ بڑا خطرناک ہے، بہت ہی اگر یہ ڈس لے تو انسان فوراً مر جائے گا، تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ جو مرضی کہتے رہے، پرابلم تو میری علم میں نہیں ہے، پرابلم تو یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں کھولو، میرے ہاتھ پاؤں کھولو گے تو میں بھاگوں گا، میں کس طریقے سے بھاگوں گا؟ تو میری پرابلم کس میں؟ میری عمل کے اندر پرابلم ہے. بس اب آپ دیکھیں کہ اگر فرض کریں کوئی شخص ڈس ایبل ہو، اب اگر ڈس ایبل اگر کوئی شخص ہے اور اس کے سامنے سانپ ہے، بچھو ہے، کوئی جنگلی جانور ہے، تو آپ اس کو جتنا مرضی بتاتے رہے علمی لحاظ سے کہ یہ بڑا خطرناک، اس پر کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہے گا مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے تو پرابلم عمل کی ہے، میں پیرالائز ہوں، میں تو بھاگ نہیں سکتا، مجھے ایسے وسیلے کی ضرورت ہے، بہت توجہ کیجئے گا، مجھے ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو میری عقل کے لیے نہیں، جو مجھے عمل کی طرف موٹیویٹ کر سکے. سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. جو مجھے عمل کی طرف موٹیویٹ کر سکے. وہ کون سی چیز ہے جو مجھے عمل کی طرف موٹیویٹ کر سکتی ہے؟ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. یہ جو لوگ ہوتے ہیں الکوہلی اور ایڈکٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں, اب یہ امریکہ میں وہ کون سا علاقہ ہے آپ کے شہر میں مجھے نہیں پتا, لیکن ہمارے ہاں ایسٹ ڈاؤن ٹاؤن وینکوور ہے کہ جہاں پر آپ سارے یہ ایڈکٹڈ لوگ جو ہیں یہ بڑی ولنریبل حالت کے اندر جو ہے, ان کو سارے ڈاکٹر ناکام ہو گئے ہیں, ساری پولیس ناکام ہو گئی ہے, ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, مینٹل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان کا ناکام ہو گیا ہے, یہ اسی سڑک کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو چٹائی ہے یا اپنا جو کاغذ بٹھا کر وہیں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے, ابھی مثال خود آیت اللہ جوادی حملی کی ہے, میں اس کو اپنے ماحول میں بیان کر رہا ہوں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس محتاج جو ایڈکٹڈ شخص ہے, اب اس کے سامنے کتنے ہی نقصانات بتاتے ہیں, اس کی یہ پرابلم ہی نہیں ہے سر, اس کی یہ پرابلم نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس کو یہ بتائیں کہ یہ بڑا خطرناک ہے, تمہاری ہیلتھ کے لیے خطرناک ہے, تمہاری مینٹل ہیلتھ کے لیے خطرناک ہے, تمہاری زندگی کے لیے خطرناک ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا اس پر کوئی اثر ہوگا؟ اس پہ تو کوئی اثر نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی پرابلم یہ ہے ہی نہیں. اس کی پرابلم یہ ہے, پرابلم کیا ہے اس کی؟ اس کی پرابلم یہ ہے کہ اس کے پاس قوت ارادی نہیں, اس کی پرابلم یہ ہے اس کے پاس ڈٹرمینیشن نہیں ہے, اس کے پاس کمٹمنٹ نہیں ہے, اس کے پاس وہ موٹیویشنل پاور نہیں ہے. وہ چیز اس کے اندر جب نہیں ہے تو قرآن بس یہی بات کہنا چاہتا ہے. بعض چیزیں جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے اس کا تعلق ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے ہے. ان میں سے ایک چیز, اہم ترین چیز جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے, دیکھیں قرآن تشویق کا لفظ استعمال کرتا ہے, تشویق یعنی موٹیویٹ کرنا. قرآن جو ہے یہ کیوں کہتا ہے کہ تمہیں اتنا ثواب ملے گا, قرآن کیوں کہتا ہے کہ تمہیں اتنا عذاب ملے گا؟ اس کا تعلق ہمارے علم سے نہیں ہے, اس کا تعلق ہمارے عمل سے ہے. جب ہمیں یہ پتا چلے گا, اس ایڈکٹڈ شخص کو اگر یہ بتا دیں آپ کہ تمہیں اتنی پنش ملے گی, تو ہو سکتا ہے یہ تبدیل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ نے ثواب کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول کو نذیر و بشیر قرار دیا, یعنی ڈرانے والا اور بشارت دینے والا, اچھی نیوز پڑھنے والا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتا ہے قرآن میں کہ ہمیں قوت ارادی کو مضبوط کریں, اپنی روح کو مضبوط کریں, تاکہ جو چیز ہمیں علمی لحاظ سے معلوم ہے ہم عملی طور پر جو ہے ہم اس میں اپنے آپ کو عمل کے میدان میں لا سکیں, اور اپنے علم اور عمل دونوں کو جو ہے ہم اس پر عمل کر سکیں. سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو, ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے ان میسیجز کو واقعی ماہ مبارک رمضان میں ہم صحیح طرح سے ہم سمجھ سکیں, اور اپنی عملی زندگی میں ان اخلاقی اور انتہائی نورانی پہلوؤں کو جو ہے ہم نافذ کر سکیں. پروردگارا تو تیری عزت و جلالت کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. پروردگارا ہماری نئی نسل کو ہدایت فرما, پروردگارا انہیں سیدھے راستے پر رکھ. پروردگارا جو مومنین مریض ہیں, مریض بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما. ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. رب لنا تقبل منا انک سمیع علیم.